أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت یزید بن ثابت ایک بدری صحابی تھے، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرجی خاندان بنو مالک بن نجار سے تھا۔ حضرت یزید کے والد کا نام ثابت بن زہاق اور والدہ کا نام نوار بنت مالک تھا۔ حضرت یزید حضرت زید بن ثابت کے بڑے بھائی تھے۔ اور حضرت یزید بن ثابت نے دبیہ بنت ثابت سے شادی کی تھی۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یزید بن ثابت غزوہ بدر اور دونوں میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت یزید بن ثابت کی شہادت 12 ہجری میں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے روز ہوئی، جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق جنگ یمامہ کے روز انہیں ایک تیر لگا تھا اور واپسی پر راستے میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت یزید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ ظاہر ہوا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ سب کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ جنازہ گزر گیا۔ یہی واقعہ ایک اور روایت میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ حضرت یزید بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ ظاہر ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ جلدی سے کھڑے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی تیزی سے کھڑے ہو گئے، وہ تب تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گزر نہ گیا۔ حضرت یزید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی تکلیف یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی یہودی مرد یا عورت کا جنازہ تھا اور ہم نے آپ سے آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ بھی دریافت نہ کی۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت یزید بن ثابت سے کہ وہ لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جس نے نسائی کی ہے اور جو پہلی تاریخ کی کتاب کی ہے۔ حضرت یزید بن صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے، آپ نے ایک نئی قبر دیکھی۔ اچھا نہیں، ایک اور واقعہ، یہ ایک دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے، آپ نے ایک نئی قبر دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں قبیلے کی لونڈی کی قبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ وہ دوپہر کے وقت فوت ہوئی تھی اور آپ اس وقت کیرولا فرما رہے تھے. ہم نے آپ کو اس وجہ سے اٹھانا پسند نہیں کیا کہ آپ آرام کر رہے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے لوگوں کی صف بندی کی اور آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں, یعنی اس قبر کے اوپر ہی آپ نے صف بنوا کے جنازہ پڑھا. پھر فرمایا کہ جب تک میں تمہارے درمیان ہوں جو بھی تم میں سے فوت ہو اس کی خبر مجھے ضرور دو, کیونکہ میری دعا اس کے لیے رحمت ہے. اسی طرح یہ روایت مسلم اور سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے. ابن ماجہ میں اس طرح تفصیل بیان ہوا ہے کہ حضرت یزید بن ثابت نے بیان کیا اور وہ زید سے بڑے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب آپ جنت البقیع میں پہنچے تو وہاں ایک نئی قبر تھی. آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ یہ فلاں عورت ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا تم نے مجھے اس کے متعلق کیوں خبر نہ دی؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے, آپ روزے سے بھی تھے, ہم نے پسند نہ کیا کہ آپ کو تکلیف دیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فعل نہ کرو جو میں نہیں جانتا, یعنی میں نے تو کبھی نہیں ایسا کہا. تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو جب تک میں تمہارے درمیان ہوں مجھے اس کے بارے میں ضرور اطلاع کیا کرو, کیونکہ اس پر میری دعا اس کے لیے باعث رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر چار تکبیریں پڑھیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جو حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون کے متعلق روایت مروی ہے, یہ جنازہ پڑھنے کے بارے میں قبر پہ, جس میں یہ بیان ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, وہ فوت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے چند روز نہ دیکھا تو آپ نے اس خاتون کے متعلق پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دینی تھی؟ اس عورت کی قبر کا پتہ بتاؤ. چنانچہ آپ اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کا جنازہ پڑھا. سنن ابن ماجہ کی شرح انجاز الحاجہ کہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ سیاہ فام خاتون تھی جس کا نام امام بہکی نے ام مہجن بیان کیا ہے اور ابن مندہ نے اس کا نام فرقہ بیان کیا ہے اور صحابیات میں سے اس کو شمار کیا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ خرقہ اس خاتون کا نام ہو اور ام مہجن اس کی کنیت ہو, یعنی دونوں نام صحیح ہیں. اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت معوز بن عمر بن جمع. حضرت معوز کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو جشم سے تھا. حضرت معوز کے والد کا نام عمر بن جمع اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عمر تھا. حضرت معوز بن عمر بن جمع اپنے دو بھائیوں حضرت معاذ اور حضرت خلاد کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. اس کے علاوہ یہ غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے تھے. حضرت معوز بن عمر کے والد وہی عمر بن جمع ہیں جن کو ان کے بیٹوں نے ان کے لنگڑاہٹ کی وجہ سے, پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے بدر میں شامل ہونے نہیں دیا تھا. اس کا ذکر میں پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں کر چکا ہوں, مختصر بتا دوں کہ جب احد کا موقع آیا تو حضرت عمر بن جمع نے اب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بدر کے موقع پہ تو انہوں نے جانے نہیں دیا تھا جنگ میں, لیکن اب میں ضرور جاؤں گا احد کی جنگ میں, تو مجھے روک نہیں سکتے. ان کے بیٹوں نے بدیرہ کہا کہ آپ کی ٹانگ خراب ہے, آپ پہ تو جنگ ضروری بھی نہیں ہے, فرض نہیں ہے ایسے حالات میں. لیکن حضرت عمر بن جموع نہیں مانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, میرے بیٹے میرے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے جنگ میں مجھے شامل ہونے سے روک رہے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے اور تم پر اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر آپ نے انہیں ان کا وہ جوش دیکھ کے, شوق دیکھ کے اجازت بھی دے دی. حضرت عمر بن جموع نے اپنا ساز و سامان لیا جنگ کا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے ناکام و نامراد اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لٹانا. اور پھر حقیقتاً ان کی خواہش پوری ہوئی اور وہ میدان احد میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی حضرت ہند نے انہیں اپنے بھائی عبداللہ بن عمر, ان کو بھی اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو ایک سواری پر اٹھایا بٹھایا رکھا اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے عمر کو جنت میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت بشر بن برا بن معرور. حضرت بشر کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو عبید بن عدی سے تھا اور دوسرے قول کے مطابق بنو سلمہ سے تھا. دو مختلف بیان کی جاتی ہیں روایتیں. حضرت بشر کے والد کا نام حضرت برا بن معرور اور والدہ کا نام خلیدہ بنت قیس تھا. حضرت بشر کے والد حضرت برا بن معرور ان 12 نقیبوں میں سے تھے جو مقرر کیے گئے تھے اور وہ قبیلہ بنو سلمہ کے نقیب تھے. حضرت برا ہجرت سے ایک ماہ قبل حالت سفر میں فوت ہو گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی قبر پر تشریف لے جا کر 4 تکبیرات ادا فرمائیں. حضرت بشر اپنے والد کے ساتھ بیت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے اور حضرت بشر بن برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر انداز صحابہ میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر اور حضرت واقد بن عبداللہ جنہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا. حضرت بشر غزوہ بدر, احد, خندق, حدیبیہ اور خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. عبد الرحمن بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو نضلہ, بعد روایت میں بنو سلمہ لکھا ہے, کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جد بن قیس. آپ نے فرمایا کہ اسے کس وجہ سے سردار مانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ ہم سے زیادہ مالدار ہے, بڑا امیر آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, اس لیے ہم نے اس کو سردار بنا لیا. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم محض بخل کی وجہ سے اسے مایوب سمجھتے ہیں, بڑا بخیل ہے, کنجوس ہے اور یہ ہمیں پسند نہیں ہے بات اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ بڑی بیماری کون سی ہے؟ یہ بخیل ہونا تو بہت بڑی بیماری ہے, وہ تمہارا سردار نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ تمہارا سردار نہیں ہو سکتا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا سردار کون ہے؟ آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ بشر بن برا بن معرور تمہارا سردار ہے. جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی تمہارے سردار ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سردار سفید رنگ والا گھنگریالے بالوں والا بشر بن براء بن معرور ہے. حضرت بشر بن براء نے حضرت قبیصہ بنت سیفی سے شادی کی, جس سے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عالیہ تھا. حضرت قبیصہ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. آپس میں لڑتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ جو نبی جس کی پیشگوئی ہے مبعوث ہونے والا ہے اس کے نام پہ ہمیں فتح عطا کر, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہی لوگوں نے آپ کو انکار کیا, اور جو بات وہ کہا کرتے تھے اس سے انکاری ہو گئے. یہی طریقہ ہے ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کا. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن براء اور داؤد بن سلمہ نے ان سے کہا ایک دن کہ اے یہود کے گروہ, اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو. پہلے تو تم ہم پر محمد نام کے نبی کے ظہور کے ذریعے فتح مانگتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ نبی مبعوث ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, اور اس کی وجہ سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے, اور ہم شرک کرنے والے تھے. حضرت بشر بن براء نے کہا کہ ہم تو ان لوگوں میں شامل تھے جو شرک کرتے تھے, اور تم ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے, اور تم ہمیں بتاتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مبعوث ہوگا, اور ہمیں اس کی علامات بتایا کرتے تھے کہ یہ علامتیں ہوں گی. اب مبعوث ہو گیا تو اب اس نبی پر ایمان کو نہیں لاتے. سلام بن مشکم یہودی نے, جو قبیلہ بنو نذیر میں سے تھا, سلام بن مشکم یہود کے قبیلہ بنو نذیر کا سردار اور ان کے خزانے کا نگران بھی ہوتا تھا. یہ اس عورت زینب بنت حارث کا خامن تھا جس نے غزوہ خیبر میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت دیا تھا. بہرحال اس نے جواب دیا کہ وہ نبی ہمارے پاس وہ نہیں لے کر آیا جسے ہم پہچانتے ہیں, اور نہ آپ وہ نبی ہیں جن کا ہم نے تم سے ذکر کیا تھا. ساری علامتیں پوری ہو گئیں. یہ کہتے تھے, کہتے نہیں, ہم پر وہ لے کے نہیں آیا جو ہم پہچانتے ہیں, جو ساری علامتیں پوری نہیں ہوئیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ولما جا ہوں کتابوں میں نند اللہ ہے مصدق الما ہوں وقانو من قبل ہو یستفتے ہوں نا وقانو من قبل ہو یستفتے ہوں نا الذین کفروا فلما جا ہوں ما عرفوا کفر بہی فلانت اللہ علی الکافرین. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفر بہی فلانت اللہ علی الکافرین. یعنی اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو اس تعلیم کی جو ان کے پاس تھی تصدیق کر رہی تھی, جبکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کو کے خلاف جنہوں نے کفر کیا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. بس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر بھی اس کا انکار کر دیا. بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کا رخ پلٹا تو میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پایا. جب ہم سب بدحواس اور خوفزدہ تھے اور ہم پر نیند نازل کر دی گئی, ایسی حالت تھی کہ لگتا تھا کہ نیند ایسے عموم کی حالت ہم پر طاری ہو گئی ہے. چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی تھوڑی اس کے سینے پر نہ ہو, یعنی نیند اور بنودگی کی حالت میں سر نیچے ڈھلک گئے تھے. اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے معتب بن کشیر کی آواز خواب میں سنائی دے رہی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں فیصلے کا اختیار ہوتا تو ہم کبھی یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے. حضرت معتب بن کشیر انصاری صحابی تھے اور بیت عقبہ، غزوہ بدر اور عہد میں شامل ہوئے تھے. میں نے ان کو اس جملے کو ان کے اس جملے کو یاد کر لیا تو دیکھا تھا اس میں خواب کی حالت میں. اس موقع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نواسن یخشا طائفۃ منکم و طائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ. کہ پھر اس نے تم پر غم کے بعد تسکین بخشنے کی خاطر اونگ اتاری جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی. جب وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے ان کی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا. وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمانوں کی طرح ناحق گمان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا عام فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ تو کہہ دے کہ یقیناً فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ ہی کو ہے. حضرت کعب بن عمر انصاری نے بیان کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن ایک موقع پر میں اپنی قوم کے 14 آدمیوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اس وقت ہم پر اونگ تاری تھی جو بطور امن کے تھی، یعنی مجھے سکون والی اونگ تھی، جنگی حالت تھی لیکن وہ ایسی اونگ تھی جو ہمیں سکون دے رہی تھی. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سینے سے دھونکنے کی طرح خراٹوں کی آواز نہ نکل رہی ہو، بس ایسی گہری حالت بھی ہو گئی تھی. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بشر بن برا بن مارور، جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی اور انہیں تلوار کے گرنے کا احساس بھی نہ ہوا، حالانکہ مشرقین ہم پر چڑھے آ رہے تھے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو محسوس ہوا ہو کہ گر گئی، کیونکہ اس وقت ایسی حالت میں نیند تو تھی لیکن ہاتھوں پہ ان کے ہتھیار جو تھے مضبوطی سے قائم ہوتے تھے، یا گرنے لگتے تھے تو جھٹکا لگتا تھا. بہرحال کیونکہ اس کی تشریح جو ہے لفظ نواس یہاں استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت ایک اپنے درس میں اس کے مسیح رابع نے بڑی تفصیل سے فرمائی تھی کہ امنۃ نواسن مختلف پہلوؤں سے اس کے جو تراجم ہیں ان کا خلاصہ تن یہ معنی بنے گا کہ غم کے بعد تمہیں ایسا سکون نازل فرمایا، تم پر ایسا سکون نازل فرمایا جسے نیند کہہ سکتے ہیں، یا ایسی اونگ عطا کی جو امن کی حالت حامل تھی، یا وہ امن دیا جو نیند کا اثر رکھتا تھا یا نیند میں شامل تھا. یہ امنتن نواسن کا یہ مطلب ہے. اونگ وقتی طور پر یوں سر جھکا کر غوطہ کھا جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں نواس کا معنی اس قسم کی اونگ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. سونے سے پہلے ایک بیچ کی ایسی منزل آتی ہے جہاں تمام اعصاب کو ایک سکون مل جاتا ہے، اور وہی گہرا سکون ہے. اگر وہ اسی سکون اسی طرح جاری رہے تو پھر نیند میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں انسان اگر چل رہا ہے تو گرے گا نہیں، گرنے سے پہلے اسے جھٹکا لگ جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ میں کس کیفیت میں تھا. لیکن اگر نیند آ جائے تو پھر اپنے اعصاب پر، اپنے اعضاء پر کوئی اختیار نہیں رہتا. بہرحال ہو سکتا ہے بشر بن برا کو اس طرح گہری نیند بھی آ گئی ہو اس حالت میں، لیکن وہ تھی سکون کی کیفیت باوجود جنگ کی حالت کے، اور انسان گر جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھ ذرا ڈھیلے ہوئے تو تلوار گر گئی، اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے تو. نہیں بہرحال، لیکن یہ حالت ایسی ہوتی ہے جس میں فوری احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں گہری نیند میں جا رہا ہوں، اور پھر انسان جھٹکے سے جاگ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی سکون کی حالت عطا کی جو نیند سے مشابہ تھی مگر نیند کی طرح اتنی گہری نہیں تھی کہ تمہیں اپنے اوپر اپنے عذاب پر کوئی اختیار نہیں رہے. وہ سکینت تو بخش رہی تھی مگر تمہیں بیکار نہیں کر رہی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ بخاری کی حدیث میں ہے, کہ احد کے دن عین جنگ میں ہم کو اونگ نے آ دبایا, اور یہ وہ اونگ ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. تلوار, کہتے ہیں حضرت اللہ کی تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی تھی, میں تھام لیتا تھا. بس یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسی نیند کی کیفیت نہیں تھی کہ ہاتھوں سے چیزیں نیچے جا پڑیں یا چلتے چلتے ہم گر جائیں. تسکین تھی, سکینت تھی, مگر پھر بھی ایک حد تک ہمیں اپنے عذاب پر اختیار حاصل تھا. پھر گرنے کو ہوتی تھی, پھر تھام لیتے تھے. یعنی یہ کوئی اچانک ایک حصہ یوں نہیں آیا اون کا, بلکہ ایک یہ کیفیت تھی جو کچھ عرصہ چلتی رہی ان لوگوں پر. ترمذی باب التفسیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو ہر آدمی اونگتے اونگتے اپنی ڈھال کے نیچے جھک رہا تھا. جاگنے کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے بہت بری حالت ہو گئی تھی سکتم صاحبہ کی, اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکون کی کیفیت مل رہی تھی. کہتے ہیں یعنی ایسا ہی نظارہ ہوا کہ جو عام تھا. کوئی اتفاقاً ایک تھکے ہوئے مجاہد کے اوپر اطلاق پانے والی کیفیت نہیں تھی, بلکہ رابع نے لکھا ہے کہ تمام مجاہدین جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسر پیکار تھے جنگ میں دشمن کے خلاف, ان سب پر اچانک گویا آسمان سے ایک چیز اتری ہے اور اس حالت نے اس کو ڈھانپ لیا. اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی اس چیز کی, سکون کی, اپنے اعصاب کو ریفریش کرنے کی, ان کو تازہ دم کرنے کی, اور سونے کا وقت کوئی نہیں تھا. اور جب ایسی حالت ہو, جب ایسی تھکاوٹ کی حالت ہو, تو ایسی حالت انسانوں پہ طاری ہو جاتی ہے. بہرحال ساری قوم بیک وقت ایک ایسی نیند کی حالت میں چلی جائے جبکہ لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن سے سخت خطرہ بھی درپیش ہو, یہ اعجاز ہے, معجزہ ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ, لیکن یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ ایک معجزہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سکون کی کیفیت ان کو اس وقت عطا کی گئی تھی. حضرت بشر نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس زہر آلود بکری کا گوشت کھایا جو ایک یہودی عورت نے تحفتاً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا. جب حضرت بشر نے اپنا لقمہ نکلا تو اس جگہ سے ابھی ہٹے بھی نہ تھے کہ ان کا رنگ تبدیل ہو کر تیلسان, یہ کپڑا ہے جس میں سیاہ رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے, اس کی طرح ہو گیا. درد سے ایک سال تک یہ حالت رہی کہ بغیر سہارے کے کروٹ تک نہ بدل سکتے تھے. پھر اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے, اتنا زیادہ تھا کہ وہیں کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. حضرت بشر بن براء نے جب وفات پائی تو ان کی والدہ کو شدید دکھ ہوا. انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بشر کی وفات بنو سلمہ کو ہلاک کر دے گی, کیا مردے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے؟ انہوں نے جو کیا ہے حرکت, یہ تو ہلاک ہوں گے ایک حرکت کرنے والے, تو مردے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, کیا بشر کی طرف سلام پہنچایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ام بشر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جیسے پرندے درختوں پر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں ویسے ہی جنتی بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. مطلب یہ تھا کہ ان کو پہچان لیں گے تو جو فوت ہونے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں سلام بھیج سکتی ہوں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قبیلہ بنو سلمہ کا کوئی بھی شخص جب وفات پانے والا ہوتا تو حضرت بشر کی والدہ, یہ حضرت رسول اللہ کی اس بات سننے کے بعد حضرت بشر کی والدہ اس کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ اے فلاں تجھ پر سلام, تو جواب میں کہتا تجھ پر بھی. پھر وہ کہتی کہ بشر کو میرا سلام کہنا. کوئی بھی فوت ہونے والا شخص ہوتا بنو سلمہ کا تو آپ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ان کو سلام پہنچانا. بنو سلمہ میں سے تھے. پہلے شاید میں نے دشمن کی بات کی, دشمن والی بات نہیں ہے, وہ یہ ان کا انداز ہے کہنے کا کہ بشر کی وفات بنو سلمہ کو ہلاک کر دے گی, کیا مردے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, یعنی بہت صدمہ ہے ہمارے لیے. کیا بشر کی طرف سلام پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور جب وہاں سے فرمایا کہ ہاں, پھر آپ ہر فوت ہونے والے کے ذریعے یہ پیغام دیتی ہیں کہ جاؤ گے وہاں جنت میں تو سلام پہنچانا. ایک روایت کے مطابق حضرت بشر کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں آپ کے پاس آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, تمہارے بھائی کے ساتھ میں نے خیبر میں جو لقمہ کھایا تھا اس کی وجہ سے میں اپنی رگوں کو کٹتا محسوس کرتا ہوں. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم ماؤد نے تفصیل بیان فرمائی ہے. تفصیل لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہودی عورت نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے کس حصے کا گوشت زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے. اس پر اس نے بکرا ذبح کیا اور پتھروں پر اس کے کباب بنائے اور پھر اس گوشت میں زہر ملا دیا, خصوصاً بازوؤں میں, جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت زیادہ پسند, اس کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز پڑھ کر اپنے ڈیرے کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بی بی, تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو القاسم, میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی صحابہ سے فرمایا, صحابی سے فرمایا کہ جو چیز یہ دیتی ہے اسے لے لو. اس کے بعد آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے پر وہ بھنا ہوا گوشت بھی رکھا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا اور آپ کے ایک صحابی بشیر بن براء بن معرور نے بھی ایک لقمہ کھایا. بھارت تاریخ کی جو کتابوں میں حضرت بشر بن براء کا نام بعض جگہ بشیر بن براء بھی لکھا ہے. حضرت مسلم ماؤد نے بشیر بن براء یہاں لکھا ہے, مراد بشر بن براء ہی ہیں. اتنے میں باقی صحابہ نے بھی گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مت کھاؤ, کیونکہ اس ہاتھ نے مجھے خبر دی ہے کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے. یعنی اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو الہام ہوا تھا, بلکہ یہ عرب کا محاورہ ہے. معنی یہ ہے کہ اس گوشت کو چکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو بس اس جگہ یہ مراد نہیں ہے, اس محاورے کے تحت ہی بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا وہ آپ کا ہاتھ بولا تھا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس گوشت کا اس کا گوشت چکھنے پر مجھے معلوم ہوا ہے. چنانچہ اگلا فقرہ ان معنوں کی وضاحت کر دیتا ہے. اس پر بشیر نے کہا, از مسلموں کی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں بھی کہ قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دیوار کے متعلق آتا ہے کہ وہ گرنا چاہتی تھی, جس کے محض یہ معنی ہے کہ اس میں گرنے کے آثار پیدا ہو چکے تھے. بس اس جگہ یہی مراد ہے, ایک محاورتن بولا گیا ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس پر بشیر نے کہا, یعنی بشر بن براء نے, کہ جس خدا نے آپ کو عزت دی ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس لقمے میں زہر معلوم ہوا ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو پھینک دوں, لیکن میں نے سمجھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شاید آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے اور آپ کا کھانا خراب نہ ہو جائے. اور جب تسلی مجھے نہیں تھی, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہے. اور جب آپ نے وہ لقمہ نگلا تو میں نے بھی آپ کی تطبع میں وہ نگل لیا. گو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ مجھے شبہ ہے کہ اس میں زہر ہے, اس لیے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقمہ نہ نکلیں. اس کے تھوڑی دیر بعد بشیر کی طبیعت خراب ہو گئی, اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ وہ وہیں خیبر میں فوت ہو گئے, اور بعض میں یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت اس کا ایک کتے کے آگے جلوایا جس کے کھانے سے وہ کتا مر گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اس وقت بکری کا دست تھا. آپ نے فرمایا اس ہاتھ نے مجھے بتایا ہے. اس پر اس عورت نے سمجھ لیا کہ آپ پر یہ راز کھل گیا ہے اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے زہر ملایا ہے. اس پر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس ناپسندیدہ فعل پر تم کو کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری قوم سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اور میرے رشتہ دار اس لڑائی میں مارے گئے تھے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کو زہر دے دوں. اگر ان کا کاروبار انسانی کاروبار ہوگا تو ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی, اور اگر یہ واقعہ میں نبی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو خود بچا لے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر اسے معاف فرما دیا اور اس کی سزا جو یقیناً قتل تھی نہ دی اسے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے مارنے والوں اور اپنے دوستوں کے مارنے والوں کو بخش دیا کرتے تھے, اور درحقیقت اسی وقت آپ سزا دیا کرتے تھے جب کسی شخص کا زندہ رہنا آئندہ بہت سے فتنوں کا موجب ہو سکتا تھا. بہرحال یہ عام تاثر ہے, بعض دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کی وفات اس زہر سے ہوئی تھی, اور تاریخ و سیرت کی بعض کتب نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے, اور بعض سیرت نگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے شہادت کا مقام دینے کے لیے ان روایات کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی, جبکہ حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے. اس پر ہمارے ریسرچ سیل نے بھی ایک نوٹ مجھے بھیجا تھا, وہ بھی ایسا ہے کہ یہاں سنا دیتا ہوں میں. اس کے مطابق کہتے ہیں کہ تاریخ اور سیرتی کتب ہوں یا حدیث کی, ایک بات مسلم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہرگز اس زہر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. جو کوئی ایسا کہتا ہے اول تو ان تمام تر روایات کا علم نہیں رکھتا, یا وہ غلطی خوردہ ہے. واضح رہے کہ زہر دیے جانے کا واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا, جو کہ 6 ہجری کے آخری یا 7 ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے, اور اس کے تقریباً 4 سال بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, بھرپور زندگی گزاری اسی طرح جس طرح اس سے پہلے جنگوں میں بھی جاتے رہے, عبادات اور دیگر معاملات میں بھی رتی بھر فرق نہیں آیا. تقریباً 4 سال بعد بخار اور سردرد کی کیفیت طاری ہونا اور اس کے بعد وفات پا جانا, اس کو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہر کی وجہ سے 4 سال بعد اثر ہوا ہے. اصل میں بخاری اور بعض دوسری کتب حدیث میں ایک حدیث ہے جس کے ترجمہ کو درست نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ گویا اسی زہر کی وجہ سے وفات ہوئی تھی, حالانکہ یہ درست نہیں ہے. بخاری کی وہ حدیث یہ ہے, اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یوں فرماتے تھے کہ عائشہ اس کھانے کی تکلیف جو میں نے خیبر میں کھایا تھا مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی رہی, اور اب بھی اس زہر سے میں اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ مسلمان اور بعض مسلمان مفسرین بھی اور محدثین بھی یہی کہتے ہیں کہ گویا اسی تکلیف سے وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تھی. اور پھر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے شہید بھی قرار دیا جا سکتا ہے, دیا جاتا ہے بعض کے نزدیک, جبکہ یہ روایت اس بات کی تائید نہیں کرتی. اس میں صرف ایک تکلیف کا اظہار ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بعض اوقات کوئی جسمانی تکلیف یا زخم یا بیماری کبھی کبھی خاص خاص موقعوں پر کسی سبب سے باہر آ جاتی ہے. خیبر کے موقع پر جو زہر اور گوشت آپ نے کھایا اس کے متعلق روایات کی تفصیل میں جائیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ زہر ملا ہوا یہ گوشت آپ نے منہ میں ڈال لیا تھا لیکن نگلا نہیں تھا، لیکن اگر نگلا بھی تھا تو آپ کی بھرپور زندگی اس بات کی اس کو ثابت کرتی ہے کہ وفات کی وجہ بہرحال یہ نہیں تھی. ہاں بیماری میں جو نقصان جو معدے کو ہوا تھا اس زہر کی وجہ سے، بیماری میں یا معدے کو یا انتڑیوں کو جو نقصان پہنچا تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور یہ قدرتی بات ہے، ہو جاتی ہیں بعض دفعہ اس طرح. اور منہ میں جانے کی وجہ سے آپ کے حلق یا کوے پر زخم آ گیا تھا، اور کبھی کبھی کھانے کے دوران اس میں تکلیف محسوس فرماتے تھے. احادیث میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے سے روک دیا تھا، اور زہر ملانے والی عورت کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم نے اس لیے زہر ملایا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے، آپ خدا کی طرف سے سچے رسول ہیں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی. تو وہ یہودی تو آپ کے بچنے کا اعلان کر رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس عورت کا تو یہ تھا کہ اتنا خطرناک زہر تھا پھر بھی آپ بچ گئے، تو آپ بچ گئے. بلکہ بعض روایات میں تو اس عورت کے اسلام قبول کر لینے کا بھی ذکر ملتا ہے. جو بھی ہو، وہ یہودی تو اس زہر سے نہ مرنے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کو معجزہ قرار دے رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس کی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ ہرگز درست نہیں ہے. باقی ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوں گے. اس وقت میں دو مرحومین کا ذکر کرتا ہوں جن کے جنازے انشاءاللہ جمعہ کی نمازوں کے بعد میں پڑھاؤں گا. جنازہ غائب، پہلا ہے مکرم نصیر احمد صاحب، مکرم علی محمد صاحب راجن پور کے بیٹے تھے. 21 نومبر 2019 کو 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا محمد دین صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا. اب تحصیل زیرہ، ضلع فیروز پور کے ایک گاؤں ملسیاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے بھائی مکرم الہی بخش صاحب کے ساتھ 1907 میں بذریعہ خط بیعت کی تھی، اور پھر 1908 کے جلسہ سالانہ قادیان پر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی. مرحوم نے راجن، یہ مرحوم جو ہیں نصیر صاحب، ان راجن پور میں ان کو نائب امیر ضلع کے علاوہ نائب زعیم انصار اللہ اور صدر جماعت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. نماز پانچ وقت نماز با جماعت کے پابند تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ان کا، اور گھر میں موجود تمام بھائیوں بھتیجیوں کو نماز کے اوقات میں بار بار یادانی کرواتے تھے. فجر کے وقت پوری حویلی کا چکر لگاتے تھے، بہت بڑی حویلی جس میں اکٹھے رہتے تھے لوگ، مختلف گھر تھے، سب کو نماز فجر کے لیے بیدار کرتے تھے. تلاوت قرآن کریم خود بھی کرتے تھے، اور لوگوں سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی پوچھتے تھے، جو بھی بچے وغیرہ تھے سب سے. اور سستی ہو تو تلقین کرتے تھے کہ باقاعدہ کیا کرو. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ خود بھی کرنے والے تھے، اپنے بچوں کو اور رشتہ داروں کو، جو بھائی بھتیجے تھے ان کو بھی تلقین کیا کرتے تھے، اور اسی طرح خطبہ باقاعدہ سنتے تھے، ایم ٹی اے پر باقاعدہ سنتے، اور پھر یہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ سب نے، ان سب عزیزوں نے جو ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں، خطبہ سن بھی لیا ہے کہ نہیں. شدید مخالفت کے باوجود تبلیغ کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتے تھے، اور اگر گھر والے احتیاط کر کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ احتیاط کریں، تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کے بھیجے ہوئے کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. مرحوم موسی تھے، پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور تین بیٹے شامل ہیں. آپ کے ایک بیٹے خالد احمد صاحب مغربی سلسلہ ہیں، جو آج کل مالی مغربی افریقہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور وہاں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کو، اور ان کے نسلوں کو بھی، اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم عطا الکریم بشیر صاحب ابن میاں اللہ تعالیٰ صاحب کرتو ضلع شیخوپورہ حال کینیڈا کا. 13 نومبر کو 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد مکرم میاں اللہ تعالیٰ صاحب کے ذریعے آئی تھی, جنہوں نے 1934 میں حضرت مسلم آؤت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور پھر احمدی ہونے کے بعد ساری زندگی وقف کی طرح گزاری, ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے. بہت سے خاندان احمدی کیے اور ساری عمر وقف کی روح کے ساتھ جماعت کی خدمت کی. ۲۰۰۷ میں وہاں جماعت, اس کے علاوہ بھی مختلف جماعتی خدمات کرتے رہے جب تک پاکستان میں تھے لاہور میں. پھر 2007 میں کینیڈا شفٹ ہو گئے. وہاں اپنی جماعت میں سیکرٹری اشاعت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ان کو پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے مستقل طور پر آکسیجن لگی ہوئی تھی. جب تک صحت نے اجازت دی اپنی ویل چیئر پر باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. بیماری کا بڑی ہمت سے مقابلہ کیا, کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. نظام جماعت اور خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق تھا, بڑا محبت کا تعلق تھا. بہت ذہین تھے اور صاحب الرائے تھے, صاف دل اور کھرے انسان تھے. ان کے خاندان کا ہر فرد یہ اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا, ہر ایک سے مخلص اور نفع رساں وجود تھے. کبھی کسی کا گلہ شکوہ نہیں کیا, ہر ایک کے ساتھ محبت کا دوستانہ تعلق تھا. مرحوم اسی تھے. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں. آپ کے ایک بیٹے عطا المنان طاہر صاحب مربی سلسلہ ہیں, جو آج کل نائب نظر ہیں صدر احمدیہ کے دفتر میں, اور وہاں خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اور ایک پوتے جازب احمد جامعہ احمدیہ کینیڈا میں زیر تعلیم ہیں. آپ جماعت کے شاعر جو ہیں عبدالکریم قدسی صاحب, ان کے بڑے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے, ان کی اولاد کو, ان کی نسلوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.